بسم اللہ الرحمن الرحیم، صبح تعریفیں، شام تعریفیں، ختم تجھ پر تمام تعریفیں، اے جہانوں کے پالنے والے۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا رحمت للعالمین حبیبنا محمد و آلہ الطاہرین۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے انشاءاللہ، اور جہاں کہیں بھی ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ پیام رحمان ہے جو آپ کی خدمت میں سرزمین قم سے پیش کیا جاتا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اس توفیق پر میں اللہ کا شکر گزار ہوں، اور ساتھ ہی میں امید کرتا ہوں کہ آج اتنا وقت رکھتے ہوں کہ آخر تک ہمارا ساتھ دے سکیں۔ آپ کو بخوبی علم ہے اس بات کا کہ پیام رحمان میں ہر پروگرام میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک قرآنی موضوع کا انتخاب کیا جائے اور اس کو قرآن کریم اور روایات معصومین اور مخصوصاً نہج البلاغہ کے آئینے میں اس کو دیکھا جائے اور اس پر گفتگو کی جائے۔ آج ایک نہایت اہم موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے اور دنیا کے ہر انسان سے اس کا تعلق ہے۔ ایک قانون ہے اللہ کا جس سے کسی کو فرار نہیں ہے، وہ ہے امتحان۔ اللہ امتحان لیتا ہے اس دنیا میں، جب سے جس لمحے سے جس وقت سے انسان قدم رکھتا ہے اس دنیا میں، اس وقت سے اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور اس کے مرنے تک یہ سلسلہ قائم و دائم رہتا ہے اور امتحان سے اس کو گزرنا پڑتا ہے۔ یہ امتحان ہے کیا اور کس طریقے سے امتحان دنیا میں ہوتا ہے اور اس کا ہدف اور اس کا مقصد کیا ہے، کیوں اللہ امتحان لینا چاہتا ہے، یہ تمام باتیں آج ہم کریں گے اس پروگرام میں۔ الحمدللہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں فاضل محترم جناب حجت الاسلام المسلمین مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب قبلہ۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ۔
ایک اہم موضوع ہے، انشاءاللہ اللہ کی توفیق ہمارے شامل حال رہی تو آج انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو ہم کریں گے۔ اجازت دیں اس سے پہلے کہ باقاعدہ گفتگو کا آغاز ہو ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین بات کو شروع کرتے ہیں۔ ہم نے جیسا کہ بتایا ایک اہم موضوع ہے آج، اور اس کے سلسلے میں بہت سی غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں کہ کیوں اللہ بلا وجہ ہمیں پریشان کرتا ہے، نعوذ باللہ کہیں کے لیے ہماری زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، کیوں بلائیں آتی ہیں، ہم نے کون سا ایسا گناہ کر دیا تھا جس کی سزا ہمیں مل رہی ہے، یہ ساری باتیں ہیں۔ امتحان ایک ایسا قانون ہے اللہ کا جس سے کسی کو فرار نہیں ہے، اور سب کا امتحان اس دنیا میں ہونا ہے۔ یہ امتحان کیا ہے، اس کی کیا صورتحال ہے، کیا کیفیت ہے اس کی، اور اس کا ہدف کیا ہے، ہم یہ سب جانیں گے آج۔ الحمدللہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں مولانا عباس مہدی حسنی صاحب قبلہ۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ امتحان کو قرآن کریم کے آئینے میں دیکھا جائے کیا ہے اور کس طریقے سے قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، پھر انشاءاللہ آتے ہیں گفتگو کا سلسلہ بہرحال جاری رہے گا، اس کے بعد پھر دیکھیں گے انشاءاللہ کہ روایات کیا کہتی ہیں اس بارے میں۔ بسم اللہ،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہ۔ میں آپ کی خدمت میں اسی طرح سے پیام رحمان کے معزز و محترم ناظرین خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔
وعلیکم السلام۔
جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ امتحان یہ اللہ کی قطعی سنتوں میں سے ہے، یہ ایک اللہ کا حتمی قانون ہے، اور دنیا میں جتنے بھی افراد روئے زمین پر زندگی بسر کرتے ہوں، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، مرد ہو یا عورت ہو، بچے یا بوڑھے ہوں، جوان ہو یا بوڑھے ہوں، سب کو اللہ امتحان میں مبتلا کرتا ہے۔ اور قرآن مجید میں انسان کا مقصد خلقت بھی پروردگار امتحان بتاتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کیوں خلق کیا؟ اس لیے تاکہ وہ آزمائے کہ بہترین عمل کے اعتبار سے تم میں کون ہے۔ میں گفتگو کے آغاز میں کہنا چاہوں گا کہ کس چیز کے ذریعے اللہ امتحان لیتا ہے، اور یعنی کس چیز کا امتحان لیتا ہے اللہ۔ تو دیکھیں، اللہ نے امتحان کے لیے ایک تو زمان اور وقت معین کیا ہے، زمانہ اور وقت، وہ کیا ہے، وہ انسان کی یہی زندگی اور عمر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، یہ حیات جو ہے وہ یہ انسان کے امتحان کا وقت ہے، اور اس کی اسی طرح سے امتحان کی جگہ بھی اس نے مشخص کی۔ اس کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ ان جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، جو کچھ روئے زمین پر ہے اس کو ہم نے روئے زمین کے لیے زینت قرار دیا، یعنی یہ کیوں قرار دیا، تاکہ انسان کو آزمایا جائے،
یعنی بازار سجایا ہے اور اس بازار میں انسان کو بھیجا ہے۔
اب جو ہے یعنی زمین امتحان کی جگہ ہے، عمر جو ہے وہ امتحان کا وقت ہے، اور کس چیز کے ذریعے آزماتا ہے وہ انسان، مال ہے، جان ہے انسان کی، جو چیزیں اللہ نے انسان کو عطا کی، خلاصے جو بھی انسان کو اللہ، علم ہے، منصب ہے، جو بھی اللہ کی نعمتوں میں شمار ہوتا ہے، جو بھی انسان کو عطا کیا ہے اللہ نے، یہ جسم ہے، یہ جان ہے، یہ آنکھ ہے، یہ ہاتھ ہے، یہ پیر ہے، مال ہے، دولت ہے، یہ دین ہے، یہ قرآن ہے، یہ مذہب، جو بھی اللہ نے انسان کو دیا ہے اس کے ذریعے انسان کو اپنا آزماتا ہے،
یعنی ہر ملنے والی نعمت میں امتحان کا پہلو پوشیدہ
ہے. صحیح. اب یہ کہ یہ امتحان جو اللہ کا ہے یہ دنیاوی امتحانوں سے ذرا فرق کرتا ہے. البتہ ایک نقطہ یہاں پہ میں بریکٹ میں کرتا چلوں کہ دیکھیں، ہم نے خود اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جب امتحان کی رات آتی ہے کہ کل امتحان ہونا ہے مثال کے طور پر، تو آخر انسان کی آنکھ سے نیند اڑ جاتی ہے اور ایک عجیب سی بے چینی اور اضطراب کی کیفیت، کل کیا ہوگا، کیسے سوالات آئیں گے، کیا ہوگا. یعنی اس دنیاوی امتحان کے لیے انسان یعنی اپنے رات رات کی نیند جو ہے وہ جیسے کہہ لیا جائے کہ بالائے طاق رکھ دیتا ہے، اور یعنی نیند کو جو ہے وہ اہمیت نہیں دیتا ہے، اور بیداری کے عالم میں کئی کئی راتیں گزار دیتا ہے تاکہ وہ اس امتحان میں کامیاب ہو جائے،
کیونکہ وہ دو چار گھنٹے کا امتحان ہوتا ہے،
دو چار گھنٹے کا امتحان ہوتا ہے. لیکن اس میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، اس امتحان میں اور اللہ کے امتحان میں فرق یہ ہے کہ اس میں پرچہ آؤٹ نہیں ہوتا ہے، یعنی کوئسچن آؤٹ نہیں ہوتے ہیں، یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کل امتحان میں کیا آئے گا، کیا کوشچن کیا جائے گا، کیا سوال کیا جائے گا، کیا پرشن کیا جائے گا. لیکن جو ہے وہ اس میں اللہ نے بالکل پرچہ آؤٹ کر دیا ہے، یعنی عقیدے کے سلسلے میں کیا سوال آنا ہے پہلے سے معلوم ہے کہ یہ سوال پوچھا جائے گا، احکام کے سلسلے میں پرچہ آؤٹ ہے یہ احکام کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اخلاق کے سلسلے میں پرچہ آؤٹ ہے یہ اخلاق. اب یہ ہماری نااہلی ہوگی کہ پرچہ آؤٹ ہونے کے باوجود ہم جو اس امتحان کے لیے اپنے کو آمادہ نہ کریں. تو یہ اللہ کی ایک سنت ہے، یہ اس سے میں انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا کوئی بچ نہیں سکتا. اسی لیے کہا گیا کہ کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ مجھے تو امتحان میں مبتلا نہ کر، کیونکہ امتحان سب کا ہونا ہے. قرآنی آیات بھی میں ایک دو آیتیں بھی پڑھوں گا، متعدد آیات ہیں لیکن بہرحال وقت کم ہوتا ہے، سب آیتوں کو پڑھا نہیں جا سکتا. متعدد آیات ہیں کہ امتحان ہر لمحہ، انسان کا ہر لمحہ امتحان میں گزر رہا ہے، امتحان ہونا ہی ہے، ہونا ہے اس کا امتحان، اس کا ہونا ہی ہونا ہے. تو یہاں کے اوپر کیا کہتے ہیں کہ امتحان مسلم ہے انسان کا.
صحیح.
اور کس چیز کا امتحان ہونا ہے یہ بھی میں نے عرض کر دیا، کس چیز کا امتحان ہونا ہے، اور مسلمات میں سے امتحان. مسلمات کے لیے جو ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید میں کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ وہ یہ کی کہہ دیں کہ میں ایمان لے آیا ہوں، میں مومن ہو گیا ہوں، بس ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا، وہم لا یفتنوں، اور ان کو امتحان میں مبتلا نہیں کیا جائے گا.
اچھا، یہ جو یہ بالکل اس کے برخلاف ہے جو تصور ہمارے ذہن میں پایا جاتا ہے بسا اوقات کہ ہم تو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مومن ہیں، ہم کیوں پریشانیوں میں ہیں،
ہم کیوں پریشانیوں میں. بالکل یہ یعنی قرآنی جو اور اسلامی تصور ہے اس کے برخلاف ہے. ہاں میں یہ شاید میں ذہن سے نقطہ نکل گیا تھا، اس کو میں پورا کرتا چلوں، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ مجھے امتحان میں مبتلا نہ کر، بلکہ کہنا یہ چاہیے کہ پروردگار مجھے اپنے ہر امتحان میں سربلند رکھ، میں اسے سربلند باہر آؤں، سرفراز باہر آؤں،
توفیق مجھے دے کہ میں کامیاب ہو جاؤں،
اس امتحان میں، کیونکہ امتحان تو ہونا ہی ہونا ہے انسان کا. تو یہ آئے کریمہ جو میں نے پڑھی عنکبوت کے، اس میں یعنی بتایا جا رہا ہے کہ انسان کا امتحان مسلم ہے. کیوں اس لے کہ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کا بھی امتحان لیا ہے، ان کو بھی امتحان مبتلا کیا ہے. یعنی کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ روایتوں کے سلسلہ ان شاء اللہ ذکر کروں گا. یہاں تک ملتا ہے کہ جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، اس کے لیے تو یہاں تک ہے کہ بعض اماموں کی روایت ہے کہ جتنا ایمان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اتنا ہی امتحان میں اضافہ ہوتا ہے،
اتنا امتحان سخت ہے اتنا امتحان جس کا مرحلہ اور آگے بڑھتا ہے. کچھ دیر کے لیے حسنی صاحب میں آپ کو روکتا ہوں، وقت ہو چلا ایک بریک کا.
بسم اللہ.
ناظرین میں شکر گزار ہوں آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. امتحان کے موضوع پر آج ہماری گفتگو ہے کہ امتحان کا طریقہ کار کیا ہے، اللہ امتحان کیسے لیتا ہے اور کیوں لیتا ہے، اور بہت سی باتیں، یہ ہماری گفتگو کا موضوع ہے. کہیں جائیے گا نہیں، ایک بریک کے بعد آپ نے چلا. آزمائش کی سختیوں پہ نہ جا، بڑا انعام ملنے والا ہے. آزمائش امتحان، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، یہ ہماری گفتگو کا موضوع ہے. اور اس شعر میں بھی اشارہ ہے کہ آزمائش اور بلاؤں اور مصیبتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، اس کے بعد ایک بڑا انعام اللہ کی طرف سے ہمیں یقیناً ملتا ہے، یا یہاں یا وہاں انشاءاللہ۔ مولانا حسنی صاحب ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ بات یہ تھی کہ جیسے جیسے ایمان کے مراحل بڑھتے رہتے ہیں، حتیٰ یہاں تک روایات میں آیا ہے، اسی طریقے سے امتحان کی کیفیت بھی اور سخت ہوتی چلی جاتی ہے۔
جی،
یہ جو تصور بالکل کبھی کبھی ذہنوں میں آ جاتا ہے، ہم سوچنے لگتے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہماری کیا خطا ہے، کون سی ہم سے غلطی ہو گئی جو ہم بلاؤں میں پھنس گئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔
جی، بالکل
صحیح۔ اب میں جاننا چاہوں گا کہ صحیح مفہوم اس کا، آزمائش کا اور امتحان کا کیا ہے، قرآنی تناظر میں دیکھیں، روایت کے تناظر میں۔
قرآن مجید اور روایات کے تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو میں یہاں کے اوپر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ابتلا، امتحان، آزمائش، یہ سب تقریبا مترادف لفظ ہیں کہ جو امتحان کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے لفظ بلا، ابتلا، امتحان، یہ سب کلمات استعمال کیے ہیں، لیکن میں یہاں پہ جس چیز کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ صحیح مفہوم ایک ہے امتحان کا، ایک اس کے مقابلے میں غلط مفہوم ہے بعض لوگوں کے ذہنوں میں، بلکہ بعض اسلامی اور عربی ممالک میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عربی معاشروں میں، اسلامی معاشروں میں اس کا ایک غلط مفہوم جو ہے وہ ذہنوں میں آ گیا ہے، اور صحیح مفہوم چونکہ نہیں پتہ ہے لہٰذا وہ غلط مفہوم کی بنیاد پر غلط جو ہے وہ ان سے عکس العمل اور ایسی بات
ایک رد عمل غلط دیکھنے کو ملتا ہے ان کا۔
جی ایسا ہی ہے۔ تو اب یہ کہ اس کا پہلے غلط مفہوم بیان کروں، اس کے بعد پھر میں ایک مفہوم جو اس کا کیا جاتا ہے کہ ابتلا مطلب یہ کہ اللہ نے ہم کو بدی میں مبتلا کیا ہے، اللہ نے ہم کو بدی میں مبتلا کیا، ہم کو فقر میں مبتلا کیا ہے، ہم کو جہالت میں مبتلا کیا ہے، ہم کو پستی میں مبتلا کیا ہے۔
یعنی ایک طرح سے اللہ کی طرف نسبت دیتے ہیں، جو کچھ خامیاں ہمارے سماج میں پائی جاتی ہیں، کچھ کمیاں ہیں ہماری زندگی میں، اس کی نسبت سیدھے اللہ کی طرف
دیتے ہیں، وہ ایک طرح کے جبر کے قائل ہیں۔ تو ہم کو بھی جو ہے وہ اب اللہ کی طرف سے چونکی ہے، لہٰذا اب ہم کو کوشش کرنے کی ضرورت نہیں، اس میں کوئی جو ہے وہ استقامت کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جیسے اللہ نے ہم کو مبتلا کیا ہم کو مبتلا رہنا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگ جب دیکھتے ہیں غربت میں مبتلا ہیں تو غربت کو ایک زہد کا لیبل لگا دیتے ہیں اس کے اوپر، کہ ظاہر سی بات ہے کہ اب ہم، اللہ نے ہم کو برائی کے ذریعے اور فقر کے ذریعے امتحان لینا، تو اس کا چارہ کار یہ کہ ہم زاہد ہو جائیں۔
یہ جو دیندار لوگ ہیں وہ زہد کا لیبل،
حالانکہ زہد یہ نہیں، زہد ہی کہ انسان ہوتے ہوئے زاہدانہ زندگی گزارے، جیسے کہ امام معصوم علیہ السلام ملتا ہے کہ یعنی کائنات پر اختیار تھا مگر زندگی بالکل زاہدانہ،
بالکل سادی۔
یا علماء کو دیکھیے، ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، سب کچھ تھا، پورے ایک ملک کے مالک تھے، لیکن یا ان کے بعد ان کے جانشین جو ہے آیت اللہ خامنی، دیکھتے ہیں علی خامنی، کہ ان کی بھی ایک زندگی، مطلب سب کچھ ہوتے ہوئے انسان زندگی جو ظاہر، یعنی اس کا مطلب نہیں کہ انسان نعمتوں سے استفادہ نہ کرے، نہیں، بلکہ اس کے حد و حدود میں۔ تو یہ لوگ جو امتحان کا غلط مفہوم کہتے ہیں، امتحان مطلب یہ کہ اللہ نے ہم کو بدی میں مبتلا کیا ہے، اللہ ہمارے فقر کے ذریعے امتحان لے رہا ہے،
قسمت ہماری یہی تھی،
ہاں قسمت ہماری یہی تھی،
قسمت خراب تھی،
ہاں۔ تو اب یہ جو ہے وہ، اب اس کے نتیجے میں صوفی فرقے اور مختلف جو ہے وہ ایک غلط عرفانی فرقے جو وجود میں آنے لگتے ہیں کہ بھائی ہم تو ہی ہم کو ایک زاہدانی اور عارفانہ زندگی کو، ایک جو رائج ہو رہا ہے، کاذب عرفان جس کو کہتے ہیں، رائج ہو رہا ہے، ان سب چیزوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ دوسرا ایک غلط مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ہم کو کیا کہتے ہیں، نیکی کے ذریعے آزمایا ہے، یعنی اللہ نے ہم کو جو دولت دی ہے، جو منصب دیا ہے، یہ ہم کو اس لیے نہیں دیا کہ ہم بدی کا مقابلہ کریں۔ اس کے لیے مثال کے طور پر ہم کو اللہ نے دولت دی ہے تو ہم فقر اور فقر کے خاتمے، فقیروں کے نہیں، فقر کے خاتمے کی فکر کریں، مثال کے طور پر۔
اچھا، اس لیے نہیں دی ہمیں،
اس لیے نہیں دی، تو اس لیے دیا تاکہ ہم اس سے محظوظ ہوں، تاکہ ہم جتنا جسے کہتے ہیں کہ مستی کریں، جتنا مزے اڑائیں، اس لیے اللہ نے دیا، یعنی غلط مفہوم ایک اس کا۔
یعنی دولت ہمیں ملی ہی اسی لیے ہے کہ ہم مزے اڑائیں،
اس لیے نہیں کہ جو سماج میں جو کمیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، یا مثال طور پر کسی کو اللہ نے عہدہ حکومت دی، ایک بار اللہ نے ہم کو دیا ہے تو اب ہمیں راج کرنا ہے، لیکن جو فقیر ہیں، جو غریب ہیں، جو ہمارے زیر دست ہیں، ان سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔
مطلب یہ کہ خلاصے کے طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے، جو برائیوں میں یا جو سختیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، میرے پاس مال نہیں ہے، میں مریض، میں مسائل کا شکار ہوں، میں بیماریوں کا شکار ہوں، اس سب کی نسبت وہ اللہ کی طرف دے رہے ہیں، اس طرف آتے ہیں، دوسری طرف جو دوسرے لوگ ہیں کہ غنی ہیں، مالدار ہیں، اور سختیوں سے دور ہیں، زیادہ سختیاں ان کی زندگی میں نہیں ہیں، وہ بھی اس کی نسبت اللہ کی طرف دیتے ہیں، وہ اللہ نے ہمیں بنایا ایسا ہم کیا کریں
ایسا، یعنی گویا کہ بجائے یہ کہ وہ اس اللہ کے اس نعمت کو اپنے لیے امتحان سمجھیں، اپنے لیے برتری سمجھتے ہیں،
صحیح،
جبکہ جو فخر میں مبتلا ہے وہ بھی امتحان میں ہے، اور جو دولت اور ثروت میں مبتلا ہے وہ بھی امتحان میں، یعنی نہ یہ برتری ہے نہ وہ پستی، نہ وہ پستی کی علامت ہے نہ یہ برتری کی علامت ہے،
یہ کوئی امتیاز نہیں ہے،
یہ کوئی امتیاز نہیں ہے، کوئی برتری نہیں ہے، بلکہ دونوں کا اللہ امتحان لے رہا ہے،
صحیح۔
اب آتے ہیں کہ صحیح مفہوم
امتحان کا،
امتحان کا جب قرآن اور روایات کو جب نظر کرتے ہیں تو یہ ایک اچھا نظریہ سامنے آتا ہے کہ اللہ نیکی کے ذریعے بھی آزما رہا ہے اور بدی کے ذریعے بھی آزما رہا ہے انسان۔
اچھا، بدی سے مراد ہم سختی کہہ سکتے ہیں،
سختی ہے، فقر ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں،
جو مشکلات ہیں، جو
مشکلات ہیں، مسائل ہیں، مثال کو مطلب یہ کہ جو جہالت ہے یہ بدی ہے مثال کے طور پر، فقر ہے ایک طرح کی بدی ہے مثال کے طور پر، کیونکہ بہرحال اسلامی روایت میں فقر کو بہت مذموم کہا گیا ہے، یعنی بہت ہی مذموم ہے، یعنی اسلام اپنے والوں کو فقیر نہیں دیکھنا چاہتا، وہ فقر کی جو ممدوح ہے وہ فقر ہے کہ انسان ہر لمحہ اپنے کو ہر آن اللہ کا محتاج سمجھے، اللہ کا فقیر، انتم الفقراء الی اللہ،
انتم الفقراء الی
اللہ، یہ تو ممدوح ہے کہ ہم ہر لمحہ اپنی ہر چیز کو، اپنے ہر لحظے اور ہر آن کو یہ سمجھیں کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں، وہ اپنی وقت. تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحیح مفہوم جو ہے ابتلا کا یہ واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ جو ہے نیکی کے ذریعے بھی آزما رہا ہے، بدی کے ذریعے آزما، یعنی وہیں کہ جہاں اللہ کسی کو مال و دولت دے کے آزما رہا ہے اسی جگہ، یعنی گویا کہ یہ دونوں چیزیں سکے کے دو رخ ہیں، نیکی کے ذریعے آزمانا اور بدی کے ذریعے آزمانا، وہیں جہاں وہ دولت دے کے آزما رہا ہے، منصب دے کے آزما رہا ہے، وہیں کے اوپر وہ دوسرے اس کے مقابلے میں جو لوگ ہیں ان کو فخر کے ذریعے آزما رہا ہے، ان کو جو ہے وہ اس کا زیردست بنا کے آزما رہا ہے، ان کو آزما رہا ہے، دونوں کو آزما رہا ہے۔ اب ان کو چاہیے کہ جب دونوں کی آزمائش ہو، دونوں کو اپنے وظیفے پہ عمل کرنا، اپنے فریضے پہ عمل کرنا، اپنی ڈیوٹی کو پورا کرنا، یعنی اس کو مال دیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ انفاق کرے، اگر امتحان میں کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ جو غریب ہے وہ اس کے لیے نہیں ہے کہ وہ منتظر رہے، اس کے دست نگر رہے کہ مجھے دے گا تو میں کھاؤں گا، نہیں، اس کے لیے کہا کہ وہ اپنے فخر کو ختم کرنے کے لیے مسلسل پہم کوشش کرے
ہاتھ دوسرے کے سامنے نہ پھیلائے، اپنی عزت کو داؤں پہ
نہ لگائے،
وہ اس کے لیے ہے، اور ادھر یہ ہے کہ انفاق کرے، اس کی مدد کرے۔ صحیح، کچھ دیر کے لیے یہاں پر رکتے ہیں۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ ہر انسان کا امتحان ہونا ہے، کسی بھی حال میں ہو، چاہے وہ غنی ہو چاہے وہ فقیر ہو، اس کا امتحان ہے زندگی میں۔ کچھ دیر کے لیے رکتے ہیں، انشاءاللہ پھر آتے ہیں آپ کے پاس۔ جی آئیے ناظرین، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ آزمائش میں ڈالتا ہے جنہیں، ان سے اللہ پیار کرتا ہے۔ یہ ایک اسلامی مفہوم ہے آزمائش کا اور امتحان کا۔ بات ہماری یہی ہو رہی ہے کہ امتحان کا صحیح مفہوم کیا ہے، اور جو ہمیں جاننا چاہیے اور ہمارے ذہنوں میں پڑا رہنا چاہیے، امتحان کہتے کسے ہیں؟ جی، امتحان سب کا ہونا ہے، چاہے غنی ہو چاہے فقیر ہو، جو جس حال میں ہے اس کا امتحان ہونا ہے۔
بے شک اللہ کبھی کسی کو دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا
ہے،
کبھی نعمت دے کے آزماتا ہے، کبھی نعمت چھین کے آزماتا ہے، کبھی اولاد دے کے آزماتا ہے، کبھی اولاد نہ دے کے آزماتا ہے، یعنی ہر مرحلے پہ انسان، لیکن جس مرحلے پہ بھی انسان، اس کو اپنی کوشش بہرحال کرتے رہنا ہے۔ میں نے کہا کہ فقیر ہے تو اسے کوشش یہ کرنا ہے کہ میرا فقر کس طرح سے ختم ہو، اور یہاں کے اوپر دونوں کا فریضہ وظیفہ بنتا ہے کہ اپنی ڈیوٹی کی طرف متوجہ، یعنی فقیر کی ذمہ داری ہے کہ جو اغنیا ہیں، جو غنی ہیں، جو دولت مند، ان کو متوجہ کرے تمہاری ذمہ داری کیا ہے، اور جو غنی ہیں ان کو ہی ذمہ داری ہے کہ جو فقیر ہیں، جو غریب ہیں، ان کو متوجہ کریں تمہاری ذمہ داری کیا ہے۔ یہی سے امر بالمعروف کا قانون بھی نکل کے سامنے آتا ہے کہ ہر مرحلے پہ امر بالمعروف بہرحال ہے، اور اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ سے مطلب نہیں ہے اور مجھ سے مطلب نہیں ہے، یعنی اس کی تو گنجائش ہی نہیں، جو جس مرحلے پر ہے، مسلمان ہے، اسلام کو ماننے والا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ امر بالمعروف، خیر یہ تو بریگٹ میں بات ہے، امر بالمعروف نہیں اندر منکر کرتا رہے۔ اب یہ کہ اللہ نیکی کے ذریعے بھی آزما رہا ہے، بدی کے ذریعے بھی آزما رہا ہے، اس کے لیے سورہ انبیاء میں ارشاد ہوتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ اور مزہ چکھنا ہے، ونبلوکم بالشر والخیر فتنۃ، ہم تمہیں خیر کے ذریعے بھی آزمائیں گے، شر کے ذریعے بھی آزمائیں گے،
اس سہولت کے ذریعے بھی آزمائیں گے، سختی کے ذریعے بھی آزمائیں گے،
علم کے ذریعے بھی آزمائیں گے، جہل کے ذریعے بھی آزمائیں گے، یعنی بادشاہ بنا کے بھی آزمائیں گے، رعایا بنا کے بھی آزمائیں گے، حاکم بنا کے بھی آزمائیں گے، محکوم بنا کے بھی آزمائیں گے، ہر طرح سے آزمائیں گے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تمہیں ہماری طرف پلٹایا جائے گا۔ وقت یعنی یہ الینا ترجعون، اگر انسان کو یاد رہے تو وہ جو سختیوں مشکلیں جو گلے آنے لگتے ہیں انسان کو کہ زبانوں پر کہ میں ہی ہوں کہ جو اللہ مجھے امتحان ہو، میرے اولاد میری مر گئی، میرا مال تباہ ہو گیا، فلاں تو جو ہے وہ ماشاء اللہ سے کچھ بھی نہیں ہے جبکہ وہ مطیع بھی نہیں ہے،
ان کی کتنی اچھی زندگی ہے، وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، وہ تو مسلمان بھی نہیں ہے، یہ کیسے ہے؟
اور جبکہ اس سے تھوڑا سا اٹھ کے اگر ہم جائیں تو ایک مسلمان جب غیر مسلم کو دیکھتا ہے، ایشین جب یوروپین کو دیکھتا ہے مثال کے طور پر، تو سوچتا ہے کیا رہے گی، تو ان کے پاس تو سب کچھ ہے، یہ تمام فیسلٹیز ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، یہ کیوں؟ وہ ظاہری نظر ہے جو دنیا بھائی، یہ دنیا کے زرق و برق یہ کتنے دن کی، چند روزہ ہے، وہ بھی آزمایا جا رہا ہے، ہم بھی آزمایا جا رہا ہے۔ البتہ یہاں کے اوپر میں ایک نقطہ اضافہ کرتا ہوں، ہمارے ٹائم کتنا باقی رہ گیا ہے، وہ یہ کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یوروپین نے ترقی کی ہے تو مسلمانوں سے بھی اللہ نے ترقی کا مطالبہ کیا ہے، اس لیے بھی دیکھتے ہیں کہ جب اللہ یہ کہتا ہے کہ انسان کا رابطہ مجھ سے عبودیت کا رابطہ ہے، انسان کا رابطہ کائنات سے جو رابطہ ہے تسخیر کا رابطہ ہے، تسخیر کا مطلب ہے یعنی کائنات کو اپنے کنٹرول میں لینا ہے، کائنات کو اپنی خدمت میں لینا ہے، اور خدمت میں لینے کے بعد جو ہے وہ اللہ کا ہو جانا ہے، اللہ کی بندگی میں پوری طرح اتر آنا ہے۔ مسلمانوں نے کائنات کو مسخر نہیں کیا، یوروپین نے، البتہ مسلمان سب شامل ہیں اس میں، انہوں نے کائنات کو مسخر تو کیا مگر اس کے نتیجے میں وہ مسلط ہونا چاہا، انہوں نے کائنات میں مسلط ہو جائیں اور اپنے کو خدا منوانا چاہا انہوں نے، جبکہ تسخیر کا نتیجہ عبودیت ہونا چاہیے تھا، یعنی انسان کو سجدہ ریز ہو جانا چاہیے تھا، وہ سجدہ ریز نہیں ہوا۔
جتنی نعمتیں اس کو دستیاب ہوئی ہیں، جتنی نعمتیں اس کے ہاتھ میں آئیں، اتنا زیادہ اس کے اندر انکساری، تواضع، سر جھک جائے ان کے نعمت، صاحب نعمت کے سامنے،
بے شک
خالق نعمت کے سامنے۔
تو کمی ادھر کیا رہی؟ انہوں نے کائنات کو مسخر تو کیا، اپنے کنٹرول میں تو لیا، مگر وہ انہوں نے طغیانی اپنائی، یعنی اطاعت کے بجائے انہوں نے طغیانی اپنائی، اور ہم نے جو ہے وہ مسخر نہیں کیا اور اللہ کی عبادت کرنا چاہیے جبکہ ہم کو مسخر کرنا چاہیے۔
حسنی صاحب، کچھ دیر کے لیے میں یہاں پہ رکتا ہوں، دوست ہمارے کہہ رہے ہیں کہ وقت ہو چلا ایک بریک کا، ناظرین کہیں جائیے گا نہیں، کچھ دیر کے اور مہمان ہیں انشاءاللہ ایک بریک کے بعد۔ جی ناظرین، میں شکر گزار ہوں آپ کا، آپ اسی طرح ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، کچھ دیر کے ہم اور مہمان ہیں، ہمارے پاس تین چار منٹ کا وقت ہوگا میرے خیال سے، لیکن ایک اہم سوال، بالکل دو سوال ہیں، اگر اس کا جواب میرے پاس آ جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ ایک تو ایک ہم دیکھنا چاہیں گے خود ہی امتحان کے قضیے کو نہج البلاغہ کے آئینے میں، اس کے بعد اگر ایک اشارہ ہو جائے اس کا ہدف اور مقصد کیا ہے۔
جی
امتحان پر
باتیں بہت تھیں اور وقت چونکہ کم ہے، لہٰذا اختصار کے ساتھ، تو جب ہم روایات بالخصوص نہج البلاغہ پہ جب نظر کرتے ہیں کہ امتحان اور آزمائش کے حوالے سے، تو اگر ہم بڑے اچھے جو ہے وہ مطلب گویا کہ وہ قرآن کی تفسیر ہمارے سامنے آتی ہے، جیسا کہ حضرت علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے جب یہ آیت نازل ہوئی جو بھی ہم نے پڑھی کہ سب کا امتحان ہونا ہے، کہ کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم مومن ہو گئے ہیں تو ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا، تو ملائکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ان الفتنہ لا تنزل بنا رسول اللہ، کہ جب تک آپ ہمارے درمیان ہیں ہماری آزمائش نہیں ہوگی، ہم آزمائش سے جو ہے وہ، اس کے بعد کہا اچھا یہ بتائیے کہ یہ کون سا فتنہ ہے، کہ جس یہ کون سی آزمائش ہے کہ جس کی اس آئے کریمہ میں، سورہ عنکبوت میں، جس کی طرف اشارہ کیا، آپ کو خبر دی جا رہی ہے، حضور سے پوچھا، تو آپ نے فرمایا یا علی ان امتی سیفتنون من بعدی، میری امت میرے بعد فتنے میں مبتلا ہوئی، فقلت یا رسول اللہ اولیس قد قلت لی، اس کے بعد پھر خیر وہ اس کو میں چھوڑ رہا ہوں کہ کہا کہ یہ بتائیے کہ کیا مجھے شہادت، میری شہادت واقع نہیں ہوگی، میں عہد میں منتظر تھا، جگہ منتظر تھا، میری شہادت نہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ ایسا ہوگا، تو یہ بتاؤ فکیف صبرک اذن، جب تمہاری شہادت واقع ہوگی، جب تمہیں مبتلا ہوگا امتحان میں، تم کیسا صبر ہوگا تمہارا، تو فرمایا فقلت یا رسول اللہ لیس ھذا من مواطن الصبر، یہ صبر کا مقام نہیں ہوگا، ولکن من مواطن البشرا والشکر، یہ شکر اور
شکر کا مقام ہے، شہادت صبر کا مقام نہیں ہے، شکر کا مقام،
یعنی امتحان میں انسان کو شکر کرنا چاہیے، نہ کہ جو ہے وہ اللہ کے، وقالا یا علی ان القوم سیفتنون بے اموالہم، قوم جو ہے وہ میرے بعد مال کے ذریعے آزمائی جائے گی، اور یہ لوگ وہ ہوں گے کہ جو اللہ پر جو ہے وہ احسان جتائیں گے اپنی دین کے ذریعے، ہم مسلمان ہو گئے تو اللہ پہ احسان کر دیا ہے، ہم مومن ہو گئے تو اللہ پہ احسان کر دیا ہے، اللہ کی رحمت سے امید رکھیں گے. اس کے بعد فرماتے ہیں قل تو یا رسول اللہ فی ای المنازل انزلوا من ذلک، کہ جب یہ لوگ ایسا کر رہے ہوں گے، خواہشات میں مبتلا ہوں گے، حرام کو حلال کر رہے ہوں گے، فرمایا کہ جو ہے وہ ربا کو، سود کو وہ معاملہ کہہ رہے ہوں گے، اور کیا کہتے ہیں رشوت کو ہدیہ کا نام دے رہے ہوں گے، تو اس وقت میں ان کو کس مقام پہ رکھوں گا؟ تو کہا کہ یہ فتنے کا مقام ہوگا، آزمائش کا مقام ہوگا، ان لوگوں کی آزمائے جا رہے ہوں. تو یہ بتا رہا ہے کہ واقعی بلا کا کوئی گویا کہ وضاحت ہے اسی قرآن مجید کی جو آیات کو پڑھا گیا. اب یہ کہ حکمت کیا ہے جب ہم آیات پر یا خود یا جو ہے نزول بلاغہ کے آئینے میں ہم دیکھتے ہیں، تو واقعی تو یہ سامنے آتا ہے کہ اللہ اس لیے امتحان لیتا ہے، وقت نہیں ورنہ میں بعض کلمات مولا کے پڑھتا، کہ انسان کی جو حقیقت ہے وہ سامنے آئے،
وہ نکھر کے سامنے،
نکھر کے سامنے. ایک بار انسان ہوتا ہے ادعا کرتا ہے میں یہ ہوں،
ایک دعویٰ ہے صرف،
ہاں ایک بار یہ ہوتا ہے حقیقت یہ ہوتی ہے، امتحان مبتلا کرتا ہے کہ میں بڑا بہت بڑا مسلمان ہوں، بہت بڑا مومن ہوں، لیکن جب امتحان مبتلا ہوتا تب معلوم ہوتا ہے واقعی ایمان کتنے کس درجے پر ہے، اسلام کس درجے کے اوپر ہے. یا ابھی جو تلاوت کی گئی یہاں کے اوپر، والذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کیوں امتحان کیوں ہو رہا؟ تاکہ احسن عمل کو دیکھا جائے، تاکہ احسن عمل کو دیکھا جائے. یا ایک یا آل عمران ارشاد ہوتا ہے دلوں کی طہارت کے لیے، تاکہ دلوں کو اللہ پاکیزہ کرے. تو یہ مختلف حکمتیں ہیں کہ جو اللہ، اور روایت میں جہاں پہ یہ آیا ہوا ہے کہ اگر انسان کے نیک اعمال کم ہوتے ہیں تو نیک اعمال میں اضافہ ہوتا ہے، اگر گناہ ہوتے ہیں تو امتحان کے ذریعے اللہ گناہوں کو ختم کرتا ہے.
انسان کی صلاحیتیں نکھرتی ہیں، یہ ایک فلسفہ ہے، اور
بے شک بے شک
اور اس کا مقام بلند ہوتا ہے. برائیاں اگر ہیں تو وہ ختم ہوتی ہیں، اور اچھائیاں اگر کم ہیں تو اس میں بڑھوتری ہوتی ہے، بڑھاوا ہوتا ہے. یہ امتحان کا بہت ہی بڑا فائدہ ہے. شکر گزار ہوں حسنی صاحب، اس سے زیادہ آج وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ موضوع پر اس سے زیادہ ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں. میں شکر گزار ہوں ناظرین، آپ نے اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دیا، گفتگو کو غور سے سنا. طے یہ ہو گیا کہ امتحان سب کا ہونا ہے، دل کی تسلی اور تشفی کے لیے. بہرحال سختیاں ہوتی ہیں، سختیاں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ دنیاوی سختیاں انسان کو اخروی سختیوں سے بچاتی ہیں، دنیاوی سختیاں انسان کے لیے آخرت کی سختیوں کو ختم کر دیتی ہیں. بہت خوبصورت قول ہے جو ہمارے لیے تسلی بخش ہو سکتا ہے، کافی سہارا دینے والا قول ہے سختیوں میں. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں.